में। ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है, आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। दौरे पर रवाना होने से कबल वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना तारीखी बिरादराना ताल्लुकात हैं, जिसकी जड़ें मुश्तरका अकीदे, मुश्तरका तारीख और बाहमी हिमायत के साथ हैं। मुबसरीन का कहना है कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर होने वाला ये दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात पहले की सतह पर लाने में मददगार साबित होगा। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सऊदी अरब को सहाफी जमाल खशोगजी के कत्ल और बाइडन इंतजामिया के सख्त रवैये के बाइस आलमी दबाव का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न की सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने को खुश आइन करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अमेज़न की सरगर्मियों के आगाज से नौजवानों को मौके मैसर आएंगे। सोशल मीडिया पर एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अमेज़न ने बिलाआखिर पाकिस्तान के ताजरों को अपने निज़ाम के जरिए अशिया की बरामद की मंजूरी दे दी है, नौजवानों के लिए मौके मैसर आने पर उनका मजीद कहना था कि इससे नई नस्ल बरामदी मंडियों में कदम रखने के काबिल होगी, जबकि छोटे पैमाने पर कारोबार करने वालों को भी नए मौके मैसर आएंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टॉल्टनबर्ग का कहना था कि नेटो इत्तेहादी अफगानिस्तान को उसकी ताज़ातरीन सूरत हाल में मदद फराहम करने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के वज़राए दिफा के इजलास से जुमेरात के रोज खिताब करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने तस्दीक की कि नेटो के रेजोल्यूट ट्रेनिंग मिशन की वापसी जारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि नेटो के मिशन के खात्मे का यह मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ इत्तेहाद का रिश्ता खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब फौजियों की वापसी का अमल जारी है, लेकिन नेटो फौजियों पर तालिबान के किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेटो अफगान अमन अमल की हिमायत करता है। अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि तालिबान ने एक हफ्ते में 870 हमले किए हैं। कौंसिल के एक तर्जमान रहमतुल्लाह इंदार का कहना है कि तालिबान हमलों में अमरीका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान में मुस्तकबिल की कोई भी हुकूमत खवातीन या लड़कियों को हासिल हकूक वापस लेती है तो उसको बैन अल-अक़वामी बिरादरी से कोई मदद हासिल नहीं होगी और वो दुनिया से अलग थलग होकर रह जाएगी। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने खवातीन और लड़कियों के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए हैं हम उनको बरकरार रखने पर भी तवज्जो दिए हुए हैं। वजीर खारजा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान से इनखला के फैसले का ये कहते हुए दिफा किया, हम अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहे हैं लेकिन हम उससे ताल्लुक खत्म नहीं कर रहे। मिस्टर ब्लिंकन ने कहा कि हमने 3 लाख से ज्यादा अफगान सिक्योरिटी अहलकारों को तरबियत फराहम की है। दीगर ममालिक भी उनके बकौल अफगानिस्तान के साथ राबते में हैं। अमरीका ने कहा है कि अगर ईरान सियासी फैसला करे तो जल्द जौहरी मुआहदा मुमकिन है। ये बात अमरीकी महकमा खारजा के एक सीनियर अहलकार ने जुमेरात को कही। उनका कहना था कि ईरान सियासी फैसला करे तो दोनों मुल्क चंद हफ्तों के अंदर सन 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली से मुतालिक समझौते तक पहुंच सकते हैं। अमरीकी अहलकार ईरान से बिलवास्ता मुजाकरात के चौथे दौर के लिए इस हफ्ते वियना पहुंचे हैं। मालदीव के साबिक सदर एक धमाके में जख्मी होने के बाद अस्पताल में जेर इलाज हैं। मोहम्मद नशीद मौजूदा पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं। वो जुमेरात को दारुलहुकूमत माले में अपने घर के बाहर एक धमाके में जख्मी हो गए थे। मोहम्मद नशीद की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान ने बताया कि अस्पताल में उनकी हालत खतरे से बाहर है। अभी तक किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। कतर के वजीर खजाना को बदनवानी की तहकीकात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सरकारी खबरसा इदारे ने अलीफ अल शरीफ अल आमादी के खिलाफ मुकदमे की नौयत और तहकीकात के बारे में तफसील बयान नहीं की। मालूम हुआ है कि उन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने में खुर्द बुर्द के इल्जाम हैं। کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت پاکستان نے عید پر مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک بھر میں ہفتہ 8 مئی سے 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس رپورٹ سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آج جمعے کے روز 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں۔ دورے پر روانہ ہونے سے قبل وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں، جن کی جڑیں مشترکہ عقیدے، مشترکہ تاریخ اور باہمی حمایت کے ساتھ ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر ہونے والا یہ دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات پہلے کی سطح پر لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب سعودی عرب کو صحافی جمال خشوگجی کے قتل اور بائیڈن انتظامیہ کے سخت رویے کے باعث عالمی دباؤ کا سامنا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اس دورے سے قبل اسلام آباد اور ریاض کے تعلقات گزشتہ سال میں کم ترین سطح پر دیکھے گئے تھے۔ یمن جنگ سے تعلقات میں پیدا ہونے والی دوریاں 2020 میں اس وقت انتہائی سطح تک پہنچ گئی جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلانیہ طور پر سعودی عرب سے مسئلہ کشمیر پر حمایت نہ کرنے کی صورت نیا اسلامی بلاک بنانے کی بات کی۔ وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورے سے توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ کشمیر اور یمن جنگ میں پیدا ہونے والی دوریوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملاقات میں دونوں فریق باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سابق سفارتکار غالب اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں تناؤ رہا ہے اور عمران خان کے دورہ ریاض کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دو طرفہ تعلقات کو ماضی کی سطح پر بحال کیا جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عالمی اور خطے کے حالات کے تناظر میں پاکستان اور سعودی عرب کی پالیسی کے مشترکات کی سطح بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی زیادہ مدد کرنے کی صورت میں ہیں۔
ایک سے زیادہ محرکات ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کا کریکشنل کورس لے کے اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو ایک اس بحج پہ لے کے جائیں کہ جہاں طریقہ کار ایسا اپنایا جائے کہ دونوں ممالک اور بالخصوص سعودیہ کے اپنے لیے وہ چیز فائدہ مند ثابت ہو سکے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان حفیظ چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے پر امن تعلقات استوار ہوں۔ سابق سفارتکار علی سرور نقوی نے کہا کہ پاکستان کی مستقل پالیسی ہے کہ وہ تمام اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے تنازع میں ہمیشہ ثالثی کی کوشش کی ہے۔
حال بدلتی رہتی ہے تو پاکستان جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور سعودی عرب پاکستان کے موقف کو سمجھتا ہے اور پاکستان بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہتری چاہتا ہے۔
دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے توقع ظاہر کی ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے آئندہ اجلاس میں سعودی عرب پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں مدد دے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں کرونا وائرس کی بڑھتی شرح کے باعث ملک بھر میں ہفتہ 8 مئی سے 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ تاہم سندھ حکومت نے 9 مئی سے مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا۔ حکام کے مطابق لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ حکومتی اقدامات پر ماہرین صحت توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کی شرح میں کمی ہو جائے گی۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کی ہدایات کے مطابق پاکستان بھر میں کرونا وائرس کی بڑھتی شرح پر قابو پانے کے لیے 8 مئی سے ملک بھر میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا گیا ہے جو 15 مئی تک جاری رہے گا، جس کے بعد کیبنٹ کمیٹی برائے کرونا کی سفارشات کے مطابق عید الفطر اور چاند رات کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کا آغاز 8 مئی سے، جبکہ صوبہ سندھ میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کا آغاز 9 مئی سے ہوگا۔ ہوگا. کمشنر لاہور ڈویژن محمد عثمان یونس بتاتے ہیں کہ حکومتی احکامات کی روشنی میں جیسے جیسے قواعد و ضوابط پر عمل کرایا جا رہا ہے کیسوں کی شرح میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عثمان یونس نے بتایا کہ کرونا قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف انسداد کرونا ایکٹ کے تحت کاروائیاں کی جاتی ہیں.
بہت سارے اوکیزنز پر ہم ایف آئی آر کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی افینڈر جو ہے وہ آفینس جان بوجھ کے کر رہا ہے یا کوآپریٹ نہیں کر رہا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکسٹریم میئر بھی لیا جاتا ہے. ادروائز جو ہے وہ صرف بزنس کو شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. مختلف ہمارے پاس اور ٹولز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے مختلف لوگوں کو فائنز بھی کیے جاتے ہیں.
حکومتی احکامات کی روشنی میں پاکستان بھر میں مکمل لاک ڈاؤن کے دوران سیاحتی مقامات مکمل طور پر بند رہیں گے, تاہم کارگو ٹریفک اور کاروباری ترسیل کھلی رہے گی. ماہرین صحت حکومتی اقدامات کو احسن قرار دے رہے ہیں. کرونا ایڈوائزری گروپ پنجاب کے رکن اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سومیہ اقتدار کی رائے میں حکومت کی جانب سے پابندیاں لگانے کا فیصلہ ایک احسن قدم ہے, کیونکہ گزشتہ سال کرونا وائرس کی دوسری لہر عید الفطر کے بعد آئی تھی جس میں لوگوں کا ایک دوسرے سے ضرورت سے زیادہ سماجی میل جول وائرس میں بڑھوتری کی وجہ بنا تھا.
8% سے نیچے اگر چلی جائے پازیٹیویٹی ریٹ تو وہ تھوڑا سیف کنسیڈر کیا جاتا ہے. آبویسلی زیرو تو ہم نے ابھی تک کبھی بھی ٹچ نہیں کیا ہے. 0% پازیٹیویٹی تو پاسبل نہیں ہوتی, وہ تو جب پینڈیمک اینڈ ہوتا ہے تبھی 0% پازیٹیویٹی کہیں آئے گی. 8 سے کم ہو جائے تو ہم تھوڑے سیفر زون میں ہو جاتے ہیں, اور اگر 3 یا 5 سے کم ہو جائے تو پھر ہم سیف ہوتے ہیں اور پھر ڈائی آف ہو جاتی ہے ویو.
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر کیسر سجاد سمجھتے ہیں کہ حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے گو کہ ان میں تاخیر ہو چکی ہے لیکن پھر بھی بہتر اقدامات ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بہت تیزی سے ویکسینیٹ کرنا چاہیے اپنی عوام کو, گو کہ ابھی بہت ہی سلو پیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی چل رہا ہے اس رفتار سے تو ہم 10 سال میں 10 کروڑ عوام کو لگا سکیں گے.
یاد رہے اس سے قبل حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران پاکستان بھر میں مکمل اور سخت لاک ڈاؤن کیا تھا جو کئی ہفتوں تک جاری رہا تھا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے ایک سال قبل جنوب مغربی صوبہ بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے 2 بلوچ نوجوانوں کی بازیابی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ حکومت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کو بھی یقینی بنائے گی. یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ سال قبل لاپتہ ہو جانے والے احسان کمبرانی اور ان کے کزن حزب اللہ کمبرانی رواں ہفتے اپنے گھر واپس لوٹ آئے. ان بلوچ نوجوانوں کی واپسی ایک ایسے وقت پر ہوئی جب حال ہی میں پاکستان کی وفاقی کابینہ نے جبری گمشدگی کو مجرمانہ فیل قرار دینے کا بل منظور کر لیا جسے قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس کے دوران ایوان میں پیش کیا جائے گا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
بلوچستان سے ایک سال قبل لاپتہ ہونے والے نوجوان حسان کمبرانی کی بہن اسیبا کمبرانی نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں اپنے بھائی کی بازیابی کی تصدیق کی ہے. 3 روز قبل حسیبہ نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا ایک کزن حزب اللہ کمبرانی بھی ان کے بقول ایک سال کی مبینہ جبری گمشدگی کے بعد بازیاب ہو گیا ہے. بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوشاں وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے سربراہ نصر اللہ بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے 2 بلوچ نوجوانوں کی بازیابی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے حکومت سے دیگر لاپتہ افراد کی جلد رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے.
تو اب یہ جو بازیابیاں شروع ہوئی ہے لاپتہ افراد کا, تو اس سے ہم پر امید ہے کہ وفاقی حکومت اور ملکی ادارے اور ملکی اداروں کے سربراہان اس مسئلے میں سنجیدہ ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ تنظیم نے جو لسٹ حکومت کو فراہم کر دیا ہے اور جس طرح ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ لاپتہ افراد بازیاب ہوں گے, تو ہم اس دفعہ پر امید ہے کہ ہمارے لاپتہ افراد جلد بازیاب ہوں گے.
نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبری گمشدگی کے معاملے کو انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت حل کرنا چاہیے.
ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے اس کو ملکی قوانین کے تحت حل کیا جائے, تاکہ جو مجرم ہے اس کو اس کا سزا ملے, اور بقایا اس کا فیملی ہے اس کو یہ پتا ہو کہ اس کا جو بندہ ہے اس پہ یہ الزام آتا ہے اور اس کا ٹرائل یہاں پہ صاف شفاف طریقے سے چل رہے ہیں.
پاکستان کے بعض دیگر علاقوں کی طرح بلوچستان سے بھی لاپتہ افراد کے بارے میں مختلف اعداد و شمار سامنے آتے رہے ہیں. بعض غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بلوچ لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے, لیکن بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ بلوچستان اور وفاقی حکومت کو 950 لاپتہ بلوچ افراد کی الگ الگ فہرستیں فراہم کر چکے ہیں, اور ان کے بقول ان میں سے اب تک 330 افراد بازیاب ہو چکے ہیں, اور وہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھی جلد اقدامات کرے گی. پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک عرصے سے لاپتہ ہیں. ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ ان کی گمشدگی کا الزام بعض ریاستی اداروں پر عائد کرتے ہیں جسے یہ ادارے مسترد کرتے آ رہے ہیں. یاد رہے حکومت کی طرف سے قائم کردہ انکوائری کمیشن لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک عرصے سے سرگرم ہے لیکن ابھی تک یہ معاملہ پوری طرح حل نہیں ہو سکا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور گزشتہ روز ہم نے آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ سنوائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے جبری گمشدگی کو مجرمانہ فیل قرار دینے کا بل منظور کر لیا ہے جسے قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس کے دوران ایوان میں پیش کیا جائے گا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع ہری پور میں اکتوبر 2018 میں قتل کیے جانے والے صحافی کی بہن کو مخالفین نے گھر میں گھس کر گولیاں مار کر قتل کر دیا. ملزمان مبینہ طور پر مقتول صحافی کے خاندان کو صلح کے لیے مجبور کر رہے تھے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کرنے اور مزید کو گرفتار کرنے کی کوششوں کا بتایا ہے. مقتول صحافی کو قتل کے واقعے میں ملوث تینوں ملزمان کو چند مہینے قبل ایک ماڈل کورٹ نے عدم ثبوت کی بنا پر باعزت بری کیا تھا اور متاثرہ خاندان نے ماڈل کورٹ فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس پر مبینہ طور پر ملزمان کو رنج تھا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
صحافی محمد سہیل خان کی بہن ریدا بی بی کی قتل کی دعویداری دو افراد پر کی گئی ہے جن میں سے ایک گرفتار اور دوسرا فرار ہو گیا ہے. ہری پور کی نواحی صنعتی بستی خطار میں قتل مقاتلے کا یہ مسئلہ نجی ٹیلی ویژن سے منسلک صحافی محمد سہیل کے قتل سے شروع ہو گیا ہے. سہیل کے بھائی فروخ شہزاد نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
اکتوبر 2018 کو میرے بڑے بھائی صحافی محمد سہیل خان شہید نے ادھر منشیات فروش ہے ایک پورا مافیا ان کے خلاف ایک نیوز لگائی تھی. اس نیوز کو بنیاد بنا کر ویری نیکسٹ ڈے ان کے بیٹوں نے میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے.
فروخ شہزاد نے مزید بتایا,
جو یہ میرا بہن ہے اس کا گھر والے نے جو ہے نا میرے بڑے بھائی سہیل کے کیس میں شہادت بھی دی تھی نا خوشحاطر, تو وہ یعنی کہ اس طرح کہ اس کو بھی دھمکیاں دے رہے تھے, اس کو بھی تھریٹس تھیں, ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں, اس کا دن کا ڈیوٹی تھا, وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے, تو میری بہن تھی, پھر اس کو گولی انہوں نے مار دی ہے نا.
سہیل خان کے قتل میں ملوث ملزمان باپ مسرت اقبال اور دو بیٹے علی شیر اور امایون کو چند مہینے قبل ماڈل کورٹ نے عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا تھا.
ایشو یہ تھا اگر ہم ہائی کورٹ میں اس کیس کے خلاف ریٹ نہ کرتے پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا.
5 مئی کو ہونے والے واقعے کے بعد متعلقہ پولیس تھانے کے سچو کو مبینہ طور پر غفلت برتنے کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے. تھانے میں موجود ایک اہلکار نے اس واقعے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
مقدمہ رجسٹر ہوا ہے, وہ باپ بیٹے ہیں, باپ آج گرفتار کیا ہے, ابھی لا رہے ہیں. ان کا مقدمہ ہوا تقریباً ایک مہینہ پہلے, یہ جو لڑکی پہ قتل ہوئی ہے اس کے والد کو انہوں نے ادھر بازار میں ذرا بے زور خوار کیا باندھ دیا تھا, پھر 365, 148, 149, 506 وہ مقدمہ ہوا تھا, اس میں ہم نے ملزمان گرفتار کیے ہیں, تو تقریباً 12 ملزمان گرفتار کیے ہیں اور 5 ملزمان ابھی بی بی اے پر تھے.
مقتول صحافی کے خاندان کے ساتھ قتل مقاتلے میں ملوث خاندان کے کسی بھی فرد رشتہ دار یا وکیل کے ساتھ ان کا موقف جاننے کی بارہا کوششیں سودمند ثابت نہیں ہو سکی. صحافیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم فریڈم نیٹورک کے ڈائریکٹر اقبال خٹک نے ایک بیان میں ہری پور کے مقتول صحافی کے بہن کو قتل کرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتی ہوئی حکومت خیبر پختونخوا سے متاثرہ خاندان کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس ٹولٹن برگ کا کہنا ہے کہ نیٹو اتحادی افغانستان کو اس کی تازہ صورتحال میں مدد فراہم کرنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں. یورپی یونین کے وزرائے دفاع کے اجلاس سے جمعرات کے روز خطاب کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے تصدیق کی کہ نیٹو کے ریزولیوٹ ٹریننگ مشن کی واپسی جاری ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نیٹو کے مشن کے خاتمے کا یہ مطلب نہیں کہ افغانستان کے ساتھ اتحاد کا رشتہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اب فوجیوں کی واپسی کا عمل جاری ہے, لیکن نیٹو فوجیوں پر طالبان کے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ نیٹو افغان امن عمل کی حمایت کرتا ہے. امریکہ نے افغانستان سے فوج کے ساتھ اپنے کانٹریکٹرز کو بھی نکالنا شروع کر دیا ہے. امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کو کہا کہ صدر بائیڈن کے افغانستان سے انخلا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام کانٹریکٹرز کو بھی نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. لائیڈ آسٹن سے سوال کیا گیا کہ کیا پینٹاگون صرف فوجی نہیں بلکہ کانٹریکٹرز کو بھی افغانستان سے واپس لا رہا ہے, جس کے جواب میں وزیر دفاع نے کہا کہ ہم اپنے تمام وسائل کو واپس لا رہے ہیں اور کانٹریکٹرز بھی آپریشن میں شامل ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کہتے ہیں کہ اگر افغانستان میں مستقبل کی کوئی بھی حکومت خواتین یا لڑکیوں کو حاصل حقوق واپس لیتی ہے تو اس کو بین الاقوامی برادری سے کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ جائے گی۔ وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بات اس وقت کہی جب ان سے ایک کثیر الجہتی نوعیت کا سوال کیا گیا۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
وزیر خارجہ نے افغانستان کے بارے میں ایک تفصیلی انٹرویو کے دوران اپنے ان خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا کہ ہم افغانستان میں 9/11 کے دہشت گرد حملے کے نتیجے میں گئے تھے، ہم اس حملے کے ذمہ داروں کو کیفرِ کردار تک پہنچانے گئے تھے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ افغانستان کی سرزمین سے دوبارہ ایسے حملوں کی منصوبہ بندی نہ ہو سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسامہ بن لادن کو 10 سال پہلے کیفر کردار تک پہنچایا جا چکا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہے ہیں لیکن ہم اس سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کر رہے، ہم افغانستان کے لیے اپنی بھرپور مدد جاری رکھیں گے، اس کی معاشی ترقی، انسانی فلاح اور سیکیورٹی فورسز کی مدد جاری رہے گی۔ مسٹر بلنکن نے کہا کہ ہم نے 3 لاکھ سے زیادہ افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو تربیت فراہم کی ہے۔ ان کے بقول دیگر ممالک بھی افغانستان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ ملک کو واپس خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا وہ بین الاقوامی برادری سے کسی حد تک خود کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ افغانستان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے یا وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور ممکنہ طور پر اجازت دے دیں گے کہ افغانستان ایک اور خانہ جنگی میں چلا جائے اور اس کے بھیانک نتائج کا ان کو اور افغانستان کے عوام کو سامنا کرنا پڑے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم سفارتکاری پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آیا طالبان افغان حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور کیا اس تنازع کے کسی سیاسی حل کی کوشش کریں گے۔ اینٹنی بلنکن نے یہ بھی کہا کہ ہم نے خواتین اور لڑکیوں کے لیے جو پروگرام شروع کیے ہیں ہم ان کو برقرار رکھنے پر بھی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 kHz پر۔
اور آئیے اب آپ کے لیے کچھ مختصر خبریں پیش کریں۔ مالدیپ کے سابق صدر ایک دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ محمد نشید موجودہ پارلیمنٹ کے سپیکر بھی ہیں۔ وہ جمعرات کو دارالحکومت مالے میں اپنے گھر کے باہر ایک دھماکے میں زخمی ہو گئے تھے۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ قطر کے وزیر خزانہ علی شریف العمادی کو بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے نے علی شریف العمادی کے خلاف مقدمے کی نوعیت اور تحقیقات کے بارے میں تفصیل بیان نہیں کی۔ یہ پتہ چلا ہے کہ ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے میں خرد برد کے الزامات ہیں اور قطر کے اٹرنی جنرل نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحدوں سے کچھ فوجیں تو واپس بلائی ہیں لیکن ابھی تک اس کی فوج کے خاطر خواہ تعداد اور ساز و سامان وہیں موجود ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ روس اپنے جارحانہ اقدامات کو ختم کرے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بلنکن کا کہنا تھا کہ روس کے پاس اب بھی یہ اہلیت ہے کہ اگر وہ چاہے تو بہت تھوڑے وقت میں جارحانہ کارروائی کر سکتا ہے۔ ادھر روس کا کہنا ہے کہ اس کی افواج فوجی مشقوں میں حصہ لے رہی تھیں اور اپریل کے اواخر میں اپنی چھاونیوں کو واپس جا رہے ہیں۔ دوسری طرف زیلنسکی نے جمعرات کے روز کہا کہ سرحدی علاقے میں خطرہ ابھی تک موجود ہے اور یوکرین کسی بھی قسم کے اچانک حملے سے بچنا چاہتا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ امریکہ اس تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششوں میں پیش رفت کے لیے راستے تلاش کرتا رہے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران اگر سیاسی فیصلہ کرے تو جلد جوہری معاہدہ ممکن ہے۔ یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے جمعرات کو روز کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران سیاسی فیصلہ کرے تو دونوں ملک چند ہفتوں کے اندر 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی سے متعلق سمجھوتے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی اہلکار ایران سے بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے لیے اس ہفتے ویانا پہنچے ہیں۔ ٹویٹر نے سابق امریکی صدر کے نئے پیغامات شیئر کرنے والے اکاؤنٹس معطل کر دیے۔ بعض افراد نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ویب سائٹ سے نئے پیغامات اس ہفتے ٹویٹر پر پوسٹ کیے تھے۔ ٹویٹر نے ان اکاؤنٹس کو معطل کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پلیٹ فارم کے قواعد کی خلاف ورزی کی تھی۔ یورپی طاقتوں نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ فلسطینی علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر روکے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور برطانیہ نے جمعرات کو مشترکہ بیان میں اسرائیلی حکومت سے کہا کہ وہ بغیر بھی کنارے میں تعمیرات نہ کرے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب مشرقی یروشلم میں یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے، کیونکہ ایک اسرائیلی عدالت کے حکم پر یہودی آبادکاروں نے شیخ جرا کے علاقے میں کئی مکانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور اب کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر حکومت پاکستان نے عید پر مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 4,14,188 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معروف اداکارہ اور گلوکارہ بشرا انصاری کی بہن سنبل شاہد کرونا وائرس کے باعث لاہور میں انتقال کر گئیں۔ سنبل شاہد خود بھی اداکارہ تھیں اور مختلف ڈراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکی تھیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس گھبراسس نے جمعرات کو ایک بریفنگ میں کہا کہ کیسز کی تعداد میں مسلسل نویں ہفتے اور اموات میں مسلسل چھٹے ہفتے اضافہ ہوا ہے۔ وبا کے پہلے 6 ماہ میں اتنے کیسز کی تصدیق نہیں ہوئی جتنی گزشتہ 2 ہفتوں میں سامنے آ چکی ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران دنیا کے ہر خطے میں مریضوں اور اموات کی شرح بڑھی ہے۔ یہ وقت غیر محتاط ہونے کا نہیں، حتیٰ کہ ان ملکوں کو بھی احتیاط ترک نہیں کرنی چاہیے جہاں کیسز کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد کچھ اور خبریں۔ مشرقی یروشلم میں مقامی فلسطینیوں اور اسرائیلی آبادکاروں کے درمیان تصادم کے بعد 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ جھگڑا پرانے یروشلم کے علاقے شیخ جراح میں ہوا، جہاں درجنوں فلسطینی بے گھر ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں اور اسرائیلی آبادکار ان سے زمین خالی کرانا چاہتے ہیں۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں پولیس چھاپے کے دوران فائرنگ میں 25 افراد ہلاک ہو گئے، 10 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور افریقہ کے لیے امریکہ کے اعلی جنرل سٹیفن ٹاؤنسینڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چین کی طرف سے بڑھتے ہوئے فوجی خطرے کا سامنا مشرق کی جانب سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بیجنگ بحر اوکیانوس میں افریقہ کے ساحل پر ایک بہت بڑی بندرگاہ قائم کرنے پر غور کر رہا ہے جہاں آبدوزوں اور طیارہ بردار جہازوں کو رکھا جا سکے۔ جنرل سٹیفن ٹاؤنسینڈ نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ چین نے بحری تنصیب قائم کرنے کے ارادے کے ساتھ موریتانیا سے نمیبیا کے جنوب تک پھیلے ہوئے افریقی ملکوں سے رابطہ کر لیا ہے۔ میڈیا ویم 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
روس کی جیل میں قید حزب مخالف کے رہنما الیگزی نوالنی کی بگڑتی ہوئی صحت پر امریکہ کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما نے ابھی 24 روزہ بھوک ہڑتال اس کوشش میں ختم کی ہے کہ جیل کے حکام کو اس بات پر مجبور کیا جا سکے کہ وہ انہیں ان کی پیٹھ اور پیروں میں شدید درد کے لیے مناسب طبی دیکھ بھال کی سہولت مہیا کریں۔ نوالنی نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ انہیں شدید کھانسی اور بخار ہے، اور یہ کہ ان کے قید خانے میں بعض دوسرے لوگوں کو تپے دق کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو نوالنی کی بگڑتی ہوئی حالت پر پریشانی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں اور ان کی صحت کی بہتری کا پورا خیال رکھیں۔ ہم ان کی فوری رہائی اور ان کے حامیوں کے خلاف جبر و استبداد کے خاتمے کے مطالبے کا بھی اعادہ کرتے ہیں۔ 2 مارچ کو مسٹر نیوالنی کو زہر دینے کے لیے روس کی جانب سے کیمیاوی ہتھیار کے استعمال کے رد عمل میں محکمہ خارجہ نے موجودہ تعزیرات میں توسیع کر دی تھی۔ یہ تعزیرات روس کے خلاف پہلے اس وقت عائد کی گئی تھیں جب 2018 میں اس نے برطانیہ کے اندر سرگئی اسکریپال پر نوویچوک گیس سے حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ محکمہ خزانہ اور محکمہ خارجہ نے ان متعدد روسی افراد اور اداروں کے خلاف بھی تعزیرات عائد کر دی تھیں جن کا تعلق روسی فیڈریشن کے کیمیاوی ہتھیاروں کے پروگرام اور دفاع اور انٹیلیجنس کے شعبوں سے تھا۔ روس کو ان ملکوں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا تھا جن پر اس پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے جو دفاعی اشیاء اور دفاعی خدمات بیرونی ملکوں کو مہیا کرتے ہیں اور ان پر عائد پابندیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ امریکی حکومت نے اپنے ان اختیارات کا استعمال کیا ہے کہ ایک واضح پیغام بھیجا جائے کہ روس کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ کیمیاوی ہتھیاروں کا کسی قسم کا استعمال بھی ناقابل قبول ہے اور اس سے بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. ترجمان پرائس نے انتباہ کیا ہے کہ میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اگر ماسکو اسی راستے پر چلتا رہتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. ماسکو کو اس کے بارے میں کسی بھی ابہام کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مسٹر نیوالنی کے ساتھ بد سلوکی پر ہم روس کو جواب دے ٹھہرانے کا ارادہ رکھتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب پیش خدمت ہے راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. راؤنڈ ٹیبل
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب, افغانستان سے امریکی اور بین الاقوامی افواج کے انخلا کا عمل شروع ہو چکا ہے جسے اس سال 11 ستمبر تک مکمل ہونا ہے. ادھر افغانستان میں تشدد میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں. دوسری جانب استنبول کانفرنس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا طالبان اس پر شرکت کریں گے یا اس کی بنیاد پر اپنی شرائط منوانے کی کوشش کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر یہ کہ افغانستان کی مستقبل میں جو بھی صورتحال بنے گی اس کا خطے کی سیکیورٹی پر کیا اثر پڑے گا اور افغانستان کے امن کے عمل کی مستقبل میں کیا صورتحال بنے گی؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے ماہرین سے گفتگو کی ہے. کابل سے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انجینئر کمال جو کہ افغان پارلیمنٹ کے ایک رکن ہیں. انجینئر کمال, یہ فرمائیے کہ افغانستان سے امریکی اور بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بارے میں افغانستان میں کیا رد عمل ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس سے کیا اثر پڑے گا افغانستان کی صورتحال پر؟
وڈرال سے ہم خوش ہیں. وہ اس لیے کہ اگر امریکن یہاں سے چلے جائے اور وہ پھر اس کے بعد سویلین اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ملٹری سیکٹر میں کیپیسٹی پہ اور ہمارے جو تجویزات ہے اس پہ ہمارے ساتھ کوپریشن کو جاری رکھے تو ان کو جانے کے ہم خوش ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی یہاں فزیکل پریزنس سے لوگوں کو خدشات ہیں, پرٹیکولرلی ہمارے نیبرز کو, تو وہ دباؤ اور پریشر بھی کم ہو جائے گا اور ہم آہستہ آہستہ افغانائزیشن کی طرف پرٹیکولرلی ملٹری سیکٹر میں سفر شروع کریں گے اور ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں.
امریکن فورسز کے جانے کے بعد افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کی امارات بنانے کے لیے وہ کوششیں نہیں کریں گے؟
یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو سب سے زیادہ ان کا جو پہلا شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے امریکن چلے جائیں, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریکنسیلیشن کا جو پروسیس ہے, پیس پروسیس ہے, وہ ابھی روا دوا ہے تو اس میں بھی اور بہت ہی تیزی کے ساتھ پروسیس چل رہا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ خلیلزاد صاحب ازبکستان میں مارشال دوستم کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی ہے اور وہ یہاں پہ کابل میں پریزیڈنٹ غنی کی ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور پھر آگے انہوں نے ہمارا جو ہے مصالحہ شورا کا جو ہیڈ ہے اور جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو گئی. تو یہ پروسیس بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور ہم آپٹیمسٹک ہیں, فلی آپٹیمسٹک ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بہت جلد ہی ایک سسٹینیبل پیس, ایک پائیدار صلح کی بن جائیں گے, شاید بن جائے گی
انشاءاللہ. بعض تجزیہ کار خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکن افواج کے انخلا کے بعد اور بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں جو بڑے بڑے گروپس ہیں, جو وار لارڈز ہیں, وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جائیں گے اور ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہوگی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
وہ بھی یہ ایک قسم کی تھرڈ سیناریو ہے جو لوگ پریزنٹ کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جس انداز سے یہ پیس پروسیس چل رہا ہے تو اس کے بہت کم امکانات ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم داخلی طور پہ خانہ جنگی میں چلے جائیں گے یا یہاں پہ وار لارڈ پھر ایکٹیو ہو جائیں گے اور گن کو اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کریں گے, کیونکہ ہم جنگ سے تھک بھی گئے ہیں اور اب افغانستان وہ 30-40 سال پہلے والا افغانستان نہیں ہے. یہاں پہ جو اکثریت ہے وہ یوتھ کا ہے اور یوتھ سارے اکثر ایجوکیٹڈ ہے اور سمجھتے ہیں سچویشن کو, تو میرے خیال میں کوئی کسی کا جنگی وسیلہ نہیں بن سکے گا. پر یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے, ہمیں بہت زیادہ ذمہ دارانہ کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ پیس پروسیس کو آگے چلانا چاہیے اور بہت زیادہ ریسپانسبلٹی کے ساتھ ہمیں اپنے حصے میں جو آتا ہے جو ریسپانسبلٹی اس کو ادا کرنا چاہیے, پریزیڈنٹ غنی سے لے کے ہر ایک بندے کو, اور اس طرف ہم طالبان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. اور طالبان کے جو بہت بڑے خدشات تھے وہ تقریباً اکثر حل ہو گئے ہیں. ان کا جو پہلا چرچ تھا کہ نیٹو ویلٹرال اور اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پریزنر جو ہے ان کا بھی تقریباً مسئلہ حل ہو گیا ہے حد تک, اور آگے میرا نہیں خیال کہ اب میرا یہ خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے 89% جو ایشوز تھے جو کروشل ایشوز تھے اور جو ہمارا سفر تھا وہ ہم نے طے کر لیا ہے, ہمیں 10-15% تھوڑا سا کام رہتا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم بہت جلد ہی سے اس پہ پہنچ جائیں گے پولیٹیکل ریکنسیلیشن پہ, اور پھر ہم ایک نیشن, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ طالبان بھی آ کے ہمارے ساتھ مل کے یہاں پہ دولت اور حکومت کا حصہ بن جائے اور یہاں پہ بہت زیادہ ریسپانسبلٹی کے ساتھ یہاں پہ ملک چلانے کے لیے, پھر کیا کہتے ہیں ملک چلانے کے لیے
انجینئر کمال صاحب, یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن طالبان جو ایک کوئی اسلامی امارات قائم کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ یا بننے کے امکانات ہیں افغانستان میں؟
اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ جس سائڈ پہ جو ہے گورنمنٹ سائڈ ہے, پریزیڈنٹ غنی نے خود اس کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے اور اس میں میرے خیال میں اب کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہی ہے, یہ چھوٹی موٹی بات ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو استنبول میں میٹنگ ہوگا تو اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ سارے حل ہو جائیں گے, اور میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے آپ استنبول پروسیس میں جو فائنل ٹچ دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اس سے پہلے تو پھر بھی دعوے داری ہے اور کیا کہتے ہیں یہاں ہم ایک اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں چانہ زنی, اور یہ تو کہیں گے دونوں طرف سے بڑی بڑی باتیں ہوگی دونوں طرف سے, لیکن پھر بھی آخر پہ دونوں سائڈوں نے ایک ہی پوائنٹ پہ ملنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں کندھے کو تھوڑا سا نیچے کر کے تھوڑا سا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی حوصلہ رکھنا چاہیے اور ان شاء اللہ رکھیں گے بھی. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم 100% پیور امارت بھی اب پورے افغانستان کے لوگ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو یہاں کا 35 million پیپل ہیں لوگ ہیں, تو وہ بھی اس کے آمادہ نہیں ہے کہ ہم 100% امارت کو اڈاپٹ کر لے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ طالبان بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ وہ 100% ڈیموکریسی کو ایک دم اڈاپٹ کر لے, تھوڑا امارت تھوڑا ڈیموکریسی جمہوریت, اور ہم بیلنس رکھیں گے کہ ایک دوسرے کے خدشات اور ایک دوسرے کے ملاحظات کو برفو کر کے ہم ایک سالڈ اور ایک سسٹینیبل پیس کو
پہنچے. دوہا پروسیس کا تجربہ اچھا نہیں رہا اور استنبول کانفرنس بھی ایک مرتبہ پوسٹپون ہو چکی ہے طالبان کی جانب سے شرکت نہ کرنے کا اعلان کرنے کے بعد, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استنبول کانفرنس اب وقت پر ہو سکے گی؟
اصل میں یہ ہے, میں آپ کے ساتھ اس بات سے متفق ہوں کہ دوہا کا جو ایکسپیرینس تھا وہ اچھا نہیں رہا, تو اس کے بعد یونائیٹڈ نیشن کو بہت زیادہ پاور دی گئی کہ وہ اس کو کلیئر کر لے, لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح پول پروسیس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے تھوڑا بہت ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو 100% یا فلی اس کو ریجیکٹ کیا جائے اور پورے پروسیس کو سبوتاج کیا جائے. ہمیں آخر استنبول میں ملنا ہے ایک دوسرے کو, کچھ دن تاخیر کی یا کچھ دن ڈیلے کی, لیکن ڈیفینیٹلی ملنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. یا تو یہ ایک بات یہ ہے کہ پورا پروسیس 180 ڈگری کو ہو جائے اور ہمارے جو نیبر ہے اور جو اسٹیک ہولڈر ہے ریجنل اور جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر ہے وہ سارے کیا کہتے ہیں سو جائے ٹیم ان کو آ جائے اور سب کچھ بھول جائے, وہ علیحدہ بات ہے. اگر نہیں جس رفتار سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, جس طرح خلیفزاد اس دن ازبکستان میں تھا, کابل میں تھا اور اس سے چند دن پہلے دوحہ میں تھے, تو جس رفتار کو ہم دیکھتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں لگتا یہ ہے کہ استنبول پر ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چلے گا, وہ میٹنگ ہو جائے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ساری ادھر اکٹھے بھی
افغانستان کے اکنامک ایشوز, ظاہر ہے کہ جو بین الاقوامی امداد مل رہی ہے افغانستان کو, آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وڈرال کے بعد افغانستان کو اسی مقدار میں امداد ملتی رہے گی, اور اگر نہیں ملی معاشی امداد تو جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ کیا بنے گی؟
اصل میں یہ ہے کہ میں خود فائنانس سیکٹر کا بندہ ہوں اور میں پچھلے دور میں جو پہلا کرم تھا اس وقت میں کوئٹ لینڈی کا, تو میں ایڈمن فائنانس اینڈ بجٹ اینڈ کمیٹی میں کام کرتا تھا ایز اے ڈپٹی, تو مجھے اس سیکٹر کا زیادہ اندازہ ہے. ہمیں اس لحاظ سے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے کمٹمنٹ دی ہے اور ان کمٹمنٹ کے لیے انہوں نے جو ہمیں ڈیلیوریبل دی ہیں یا ہمیں جو ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں وہ ہم پورے کرتے رہے ہیں, اور ہم اس میں ہمارا جو فائنانس سسٹم ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم جو بجٹ کا نیشنل بجٹ جو ہم تیار کرتے ہیں وہ ریجن میں ابھی ایک مثالی بجٹ بن گیا ہے اور بہت ٹرانسپیرنٹ اور بہت شفاف بن گیا ہے اور بہت ریئلسٹک بن گیا ہے. میں خود اس میں کام کرتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کرپشن پہ ہمیں قابو پانا چاہیے, اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا نیچرل ریسورسز ہیں, ہم اگر اس کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ اور تھوڑا سا ٹیکنیکلٹی کے ساتھ اور علم اور عقل کے ساتھ اگر ہم اس پہ کام لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس لحاظ سے مشکل میں پڑ جائیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم پوری ریجن میں واحد ملت ہے, قوم ہے جو ہم مقروض نہیں ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ ہماری آبادی بھی بہت کم ہے, اور جو آبادی کے حساب سے ہم اگر اپنی ریسورسز کو اور اپنے بنادر کو اور کسٹمز کو اور ریوینیوز کو تھوڑا سا اگر دیکھ لیں اور انالائز کر لیں تو اس لحاظ سے ہم مشکل میں نہیں پڑیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. چھٹی بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت فرٹائل سوائل رکھتے ہیں, لینڈ رکھتے ہیں, اور ہمارے تقریباً 75% لوگ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو اس لحاظ سے بھی آخر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ ہو گئے. تو میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے ہم 16 اور کیا کہتے ہیں 352 کی بنانے کی بھی ابھی ہم پروگرام نہیں رکھتے, اور نہ ہم اس خیالی دنیا میں جانا چاہتے ابھی فوراً, لیکن ہمارے جو بیسک ایشوز ہیں اکنامک فائنانس سیکٹر کے لحاظ سے جو ہمیں روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, ایجوکیشن ہے, اور تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ ہے واٹر اینڈ انرجی سیکٹر میں, تو ہم اس کو آگے چلا سکتے ہیں, لیکن اس کی پہلی شرط امن ہے.
یہ بتائیے کہ اس وقت افغانستان میں حملوں کی کیا صورتحال ہے؟ اٹیکس ہو رہے ہیں, بلڈ شیڈ ہو رہا ہے؟
اٹیکس تو ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ چند دنوں سے یہ جو استنبول پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, تو اس کا غم اور غصہ دونوں طرفوں میدان جنگ میں اتارنے کے لیے یہ میدان جنگ میں اترا ہے, تو اس طرف سے ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیا کہتے ہیں بہت جنگ تیز ہو گئی ہیں, اور مخالفین کی طرف سے بھی اس طرف سے بھی ان کے حملے اور ان کی جو ہے شدت اختیار کر گئی ہے, انفارچونیٹلی جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اس سے بہت خفا ہیں اور ہم اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں اس صورتحال سے.
جو ریجنل کنٹریز ہیں خاص طور پر پاکستان یا چائنا یا ایران, ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں موجودہ سرکمسٹانسز میں کہ وہ ان کا رول کیا ہونا چاہیے؟
سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے, سب سے جو وائٹل رول ہے اور سب سے جو فنڈامنٹل رول ہے وہ پاکستان کا ہے, اور اس کے بعد دوسری بھی ہم ریجن میں جو نیبرز ہیں ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے, لیکن ہم پاکستان جو ہم تقریباً کیا کہتے ہیں ہزاروں کلو میٹر لمب بارڈر رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور بارڈر کی اس پار اور اس پار ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہیں اور ایک ہی ٹریڈیشن کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم درجہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو پاکستان سے ہماری یہ توقع ہے کہ اس نازکی کو اور اس سچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے پیس پروسیس میں بہت زیادہ خالصانہ, مخلصانہ اور صادقانہ کردار ادا کرنا چاہیے, جس کا فائدہ نہ صرف افغانستان کو ہوگا بلکہ پاکستان کو بھی ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمارا تقریباً بلین ڈالر کے ساتھ سالانہ بزنس ہوتا تھا, لیکن آخر میں جو جنگ شدت اختیار گئی اور ہمارے بارڈر بہت زیادہ ناامن ہو گئے اور گر گئے اور خطے اور شکوے پیدا ہوئے, تو ہماری جو ٹریڈ کا ہے سیکٹر یہ ٹرانسفر ہو گیا ایسٹرن ویسٹرن بارڈر میں اور ناردرن بارڈر میں, اور ہم مجبور ہو گئے کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھوڑا بہت آگے چلے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے نا پاکستان پہ پڑ گیا, اور پاکستان کی انڈسٹریل سیکٹر پہ, اکانومی پہ, لوگوں پہ, ہیلتھ سیکٹر پہ, سب پہ اثر پڑ گیا. تو میرے خیال میں ایک افغان کے لیے پاکستان اور افغانستان دونوں گھر ہیں. افغانستان ٹھیک ہے بے شک پہلا گھر ہے, لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی دوسرا گھر ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے زبانیں بولنے والے لوگ ادھر ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں, سوشل کانٹیکٹس ہیں, شادیاں کی گئی ہیں, ہوئی ہیں, رشتہ داریاں ہیں اور بزنس ہے اور ایجوکیشن ہے اور سب سیکٹر میں رول ہے, ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس کا پہلا فائدہ اگر افغانستان میں امن آنے سے افغانستان کو ہوتا ہے, تو دوسرا فائدہ ریجن کی حساب سے ڈیفینیٹلی پاکستان کو ہوتا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کی جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس سٹیج پہ اب پہنچے ہیں کہ ہمیں اگر ہمارے ہمسایا میں, ہمارے پڑوس میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی خفجی ہے یا وہاں پہ نا امنی ہے یا وہاں پہ کیا کہتے ہیں دہشت گردی کی آگ چل رہی ہے, تو اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی نقصان ہے, اور وہ اب ذمہ دارانہ طور پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور فعال ہیں, اور ہم صورتحال کے خوش ہیں.
یہ تھے افغان پارلیمنٹ کے رکن انجینئر کمال.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ پروگرام جمعرات کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. سامعین, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے, اور اب ہم گفتگو کریں گے بریگیڈیئر عمران ملک سے جو پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں اور سیکیورٹی اور دفاعی امور کے ماہر ہیں. بریگیڈیئر ملک, یہ فرمائیے کہ امریکن اور بین الاقوامی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال بنے گی اور ریجن پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟
دیکھیں, یہ ایک بات تو طے تھی کہ امریکن اور جو الائیڈ فورسز ہیں وہ افغانستان سے ایک دن جائیں گی. صرف ٹائم اور جو اس کا طریقہ کار تھا وہی ڈیٹرمن ہونا تھا, جو کہ اب پریزیڈنٹ بائیڈن کی اسپیچ کے بعد بالکل فیور ہو گیا. اب دیکھا جائے تو جو دو میجر بلیجرنٹس ہیں یا جو میجر قوتیں جو ہیں افغانستان کے اندر, اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اگر ہم افغان طالبان کو دیکھیں تو ان کے میرے نزدیک تو ان کے پاس تین بیسک آپشنز ہیں کہ وہ جو کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ وہ یہ کہیں کہ جی امریکہ نے یا یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ڈیل ہے کہ ان کے ساتھ جو دوحہ میں ڈیل ہوئی تھی, اب اس کے خلاف ورزی کی ہے اور وہ 1 مئی تک نہیں نکل گئے یہاں سے سارے. تو اس ڈیل جب وائلیشن ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب طالبان جو ہے وہ فری ہیں کہ وہ ان کے خلاف ملٹنٹ کاروائیاں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اگر وہ ایسی جو ہے ایک آپشن کو اختیار کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ افغانستان کے لیے اور پورے ریجن کے لیے بہت ہی بڑی ڈیسٹیبلائزیشن کا باعث بنے گا, اور ظاہری بات ہے کہ افغان طالبان ذات خود ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں بھی ڈیلے ہوگی اچیو کرنے میں, کہ وہ حکومت میں آتے ہیں افغانستان میں بل ٹروپس کا ڈیلے ہو جائے گا. کسی بھی طرح سے یہ افغان طالبان کے انٹرسٹ میں رہیں, ایک بات تو یہ. دوسرا ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ تھوڑا انتظار کریں کہ اتنی امریکن اور الائڈ فورسز افغانستان سے باہر نکل جائیں کہ جو باقی جتنی بچ جاتی ہیں وہ پھر ریلیونٹ ہو جائیں. تو ایسی صورت میں وہ پھر افغان طالبان جو ہے وہ کابل کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مگر یہاں پہ بھی پھر اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ سول وار ہوگی, افغان نیشنل ڈیفینس سیکورٹی فورسز بھی بیچ میں آ جائیں گی اور ایک ٹوٹل ڈسٹیبلائزیشن کیاوس ہو جائے گا افغانستان کے اندر. اور اگر اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا, جیسے کہ پہلے یو ایس اور الائیڈ فورسز تھی, میرے نزدیک وہ ایک کافی ایک کریٹیکل بیلنس, اسٹریٹجک بیلنس پرووائڈ کرتے تھے افغانستان کے اندر. جب وہ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر کسی ایکسٹرنل فورس کو فورس کے بیلنس پرووائڈ کرنے سے پورا افغانستان جو ہے یہ ڈیسٹیبلائز ہو کر بیلکنائزیشن کی طرف چلا جائے گا, اور یہ بھی افغان طالبان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تیسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ٹاکس پہ چلے جائیں, جو کہ استنبول میں ہو رہی ہیں, اور اب شاید وہ عید کے بعد ان کا انعقاد ہوگا. وہاں پہ جانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان اپنی کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں ان ٹاکس میں جانے کے لیے, اور جب وہ کنڈیشنز میٹ ہو جائیں, ان کو کوئی اس میں ایڈوانٹیجز فائدے مل جائیں, اس کے بعد وہ ٹاکس کا حصہ بن جائیں. اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ افغان طالبان وہاں پر چلے جاتے ہیں استنبول اور ٹاکس کا حصہ بن جاتے ہیں, تو وہاں پر پھر وہ انہی ٹاکس کے ذریعے, اسی پیس پروسیس کے ذریعے وہ ایک لوہے جرگہ کا انعقاد کروا سکتے ہیں. اس لوہے جرگہ کے تھرو ایک آل افغان انٹرم گورنمنٹ بن سکتی ہے. وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے یا تو ایک نئی کانسٹیٹیوشن بنائے, یا جو ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹس کر دے جو کہ سب کو قابل قبول ہوں, الیکشن جو اور اس کے بعد ٹرانسفر آف پاور. تو یہ ایک جو تیسری ان کی آپشن ہے ٹاکس والی, یہ سب سے بہترین آپشن ہوگی سب کے لیے, نہ صرف یہ کہ افغان طالبان کے لیے بلکہ پوری افغانستان قوم کے لیے. اور اس میں تمام افغانستان کے جو سیکٹس ہیں, جو پارٹیز ہیں, ایتھنک گروپس ہیں, سب اس میں شامل ہوں گے, اور ایک ہول آف دا افغان نیشن سولوشن بنے گا, اور اس کے کامیاب ہونے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہی تین آپشن ہیں افغان طالبان کے پاس, تو ان کو یہ ٹاکس والی آپشن ہی اڈاپٹ کرنی چاہیے. جہاں تک نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ کی بات ہے, تو وہ تو میرے خیال میں امریکن سپورٹ کے ہٹ جانے سے کافی حد تک پریشان ہوں گے. ان کا بھی انٹرسٹ اسی میں ہوگا کہ یہ ٹاکس کے ذریعے ہی تمام معاملات جو ہیں وہ نپٹائے جائیں. اور شفانی صاحب نے شاید ابھی واشنگٹن پوسٹ میں بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے, اس میں بھی شاید انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ افغان لیڈ اور افغان اون کی پیس پروسیس ہونا چاہیے, اور یہ جو جیسے کہ یہ ٹاکس کے تھرو ہو سکتا ہے, میرے خیال میں پورے افغانستان کے لیے اور پورے ریجن کے لیے یہی بہترین آپشن ہے.
یہ بتائیے بریگیڈیئر ملک کہ امریکن اور انٹرنیشنل افواج کا انخلا خطے کی سیکیورٹی کو کس طرح امپیکٹ کرے گا؟
جی, یہ میں نے بہت ہی ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ یو ایس جو ہے اور ان کے الائی جو ہے ایک ریسپانسبل وڈرال کریں, تو اس میں اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ ضرور جائیں یہاں سے جب بھی وہ جانا چاہتے ہیں, مگر اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے, ان کے آفٹر میتھ میں کیا ہوگا. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس دفعہ جب امریکنز یہاں سے وڈرا ہو کر جاتے ہیں, تو وہ ایک ریسپانسبل وڈرال کریں گے, اور اپنے آفٹر میتھ میں ایک پیسفل اسٹیبلائزڈ افغانستان کو چھوڑ کر جاتے, اور یہاں پر ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی جس کا پورا افغانستان کے اوپر رٹ ہوتا. اب یہ کنڈیشن بیسڈ وڈرال ہے نہیں امریکہ کا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے افغان طالبان کو اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو میز پہ بٹھا دیا تو سارے مسائل حل ہو گئے, تو یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. اس طرح سے یہ لوگ پچھلے کتنے سالوں سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں, ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دم سے ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں اور وہ سب کچھ بھول کر وہ ایک دم سے کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائے. اشفانی صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل میں یہی کہا کہ یو این کو ایک رول پلے کرنا چاہیے. میں بھی اپنے آرٹیکل سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یو این کا ایک رول بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا اس کے اندر. بہرحال ابھی دیر نہیں ہوئی ہے. یو این کو میرے نزدیک دو رولس دینے چاہیے. ایک تو انٹرا افغان ڈائلگ کے اندر یو این کا ایک میڈیٹر کا یا آربیٹریٹر کا رول ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک افغان طالبان اور نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی میڈیٹ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی آربیٹریٹر نہیں ہوگا, تو ان کی بات چیت کسی بھی طرح سے وہ کسی بھی انجام پہ نہیں پہنچ سکتے. ایک آربیٹریٹر اور میڈیٹر کی ضرورت کی بہت سخت ضرورت ہے, اور میرے خیال میں یونائٹیڈ نیشن سے بہتر وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. اور دوسرا جو جس کی طرف تو امریکہ نے خود بلکہ اشارہ کیا کہ بہت بڑی بات کی انہوں نے بھی تمام ریجنل کنٹریز سے ہیلپ مانگی ہے, چائنا, رشیا, ایران, پاکستان اور ٹرکی. اور یو این کے آسپیسز کے تحت انہوں نے کہا کہ ایک ریجنل کانفرنس ہو, اور یہ تمام ممالک جو ہیں یہ مل کر ایک ریجنل سولوشن تو میرے خیال میں اگر ہم یہ دیکھیں تو اوور آل پکچر اگر ہم دیکھیں اور ایک اوور آل سولوشن کی طرف ہم جائیں تو ٹاپ ڈاؤن اگر ہم دیکھیں تو پہلے ایک ریجنل کانفرنس ہونی چاہیے, جیسے کہ امریکہ نے کہا ہے, چائنا, رشیا, ایران, پاکستان اور ترکی انڈر دا یونائیٹڈ نیشنز, اور ایک ریجنل سولوشن کی طرف جانا چاہیے کہ افغانستان کے معاملے کو کیسے حل کیا جائے. اور اسی کانفرنس میں, اسی سولوشن کے تھرو جتنے بھی ممالک ہیں افغانستان کے ارد گرد, سب کے پروکسیز ہیں افغانستان کے اندر, یہاں ایسے کہہ لیں کہ ان کے ایریاز آف انفلوئنس ہیں, ان تمام ممالک کو وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے اپنے جو بھی گروپس ہیں جن کے اوپر ان کی بات یا اثر ہے, انفلوئنس ہے, ان کو پیس کی طرف لانا چاہیے, ان کو حملے کرنے سے اور جنگ لڑنے سے منع کرنا چاہیے تاکہ ایک پیسفل انوائرمنٹ جو ہے وہ افغانستان کے اندر قائم ہو سکے. اس کے بعد جیسے افغان طالبان اور نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے, یو این کے تھرو میڈیشن کے ساتھ وہ بات چیت آگے چلائی جائے اور کوئی اس کا حل نکالا جائے. بات کبھی ممکن ہو سکتی ہے کہ ایک ریجنل اپروچ ہو اور ایک ریجنل سولوشن کی طرف جائیں, اور تمام ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ اپنا اثر اور رسوخ جو ہے افغانستان کے اندر استعمال کریں اور ان تمام پارٹیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں جو کہ اس وقت ایک دوسرے کے خلاف بہت سارے بیکار ہیں. یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے دو رول ہیں, ایک انٹر افغان ڈائلاگ کو وہ آگے لے کر چلے, اس کو منطقی انجام تک پہنچائے, اور دوسرا ریجنل کانفرنس جو ہے اس کو اس طرح سے چلائے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ افغانستان کے اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے.
کیا اس ریجنل کانفرنس کی تجویز استنبول کانفرنس کے علاوہ ہے؟
مجھے مطلب اس میں میرے نزدیک تو جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ یہ پانچ ممالک ہیں, چائنا, رشیا, ایران, پاکستان اینڈ ترکی. اوبیسلی یو ایس از, وہ تو کنوینر کہہ رہے ہیں, یو ایس کو کہہ رہے ہیں یا یو این کو کہہ رہے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ ول آلویز بی دیئر. تو یہ بے شک آپ استنبول میں کر رہے ہیں, بے شک ماسکو, بیجنگ, اسلام آباد, کہیں بھی کر رہے ہیں, بات یہی ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا اثر اور رسوخ استعمال کریں, تمام بلیجرنٹ پارٹیز کو کنٹرول کریں اور امن کو ایک چانس دیں. ایک بریک آنی چاہیے اس نہ ختم ہونے والی جنگ. ایک اور طریقہ بھی اس کا ہو سکتا ہے اگر یونائٹڈ نیشنز اس میں انوالو ہو جائے, مگر یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اب شاید دیر ہے اس سے. ایک یو این پیس کیپنگ فورس کو کسی ایک وقت میں انسرٹ کیا جا سکتا تھا جو کہ افغان طالبان ایک سائڈ پہ اور یو ایس اور الیٹ فورسز اور نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک بیچ میں بفر زون بنا دی اور پھر پیس میکنگ کرتے یا پیس انفورسمنٹ کرتے تھے, امن قائم کرتے تھوڑی دیر کے لیے, دونوں متحرک گروپ کو الگ کرتے تھے, پھر انٹرا افغان ڈائلاگ ہوتا انڈر یو این اور باقی سارا پروسیس وہی چلتا, کیرم گورنمنٹ اور کانسٹیٹیوشن اور الیکشنز. تو وہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا, مگر اب شاید ہم اس کے لیے اب دیر ہو گئی ہے. اب جو امریکن اپروچ ہے کہ ریجنل کانفرنس ہو اور انٹر افغان ڈائلاگ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلیں, تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے, مگر یو این کا رول اب اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ دونوں لیولس پہ اپنا کردار ادا کرے, اور خاص طور پر سب سے امپورٹنٹ یہ ریجنل کنٹریز ہیں کہ یہ اپنا رول ادا کریں اور انشور کریں کہ جب افغانستان, امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو افغانستان مسٹ ناٹ ڈسینڈ ان ٹو کیوس اینڈ انسٹیبلٹی, ڈی اسٹیبلائزیشن اور بیلکنائزیشن کی طرف نہ جائے جو سب سے بڑا خطرہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس طرف چلا گیا تو پورا ریجن جو ہے یہ ڈی اسٹیبلائز رہے گا اور ساری جو گلوبل پاورز ہے ان کو اور اپنے وسائل استعمال کرنے پڑیں گے اس کو دوبارہ اسٹیبلائز کرنے کے لیے.
طالبان کا جو سابقہ ریکارڈ ہے اس کے پیش نظر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن فورسز کے وڈرال سے وہ فائدہ اٹھائیں گے, اور کیا وہی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی جو سابقہ سوویت یونین کے افغانستان سے نکلنے کے بعد مرتب ہوئی تھی؟
نہیں, میرے خیال میں جیسے کہ ہم نے کہا ان کے پاس جو تین آپشن ہے ایک میں سے ایک تو وار ہے, تو وار ان کے حق میں نہیں ہے. ایک تو سول وار شروع ہو جائے گی اور مطلب سب جو ہم نے بات چیت کی ڈی اسٹیبلائزیشن وغیرہ ہو جائے گی, پھر فرض اگر جنگ لڑ کے افغان طالبان جو ہے یہ کابل پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر ان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا جائے گا, اور جب انٹرنیشنلی ریکگنائز ہی کریں گے تو پھر ان کی ساری جو محنت آپ کہہ لیں یا جو بھی انہوں نے جنگ کی ہے وہ سب کی سب اکارت ہو جائے. تو افغان طالبان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو کہ نہ صرف پرامن ہو بلکہ اس کی ڈومیسٹکلی ود ان افغانستان بھی ایکسیپٹنس ہو, ریجن میں پورے تمام ممالک اس کو ایکسیپٹ کریں اور انٹرنیشنلی بھی ان کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور اگر اس پروسیس کے دوران وہ میجورٹی میں آ کر اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی, اس گورنمنٹ کی لیگلٹی سب ایکسیپٹ کریں گے اور وہ جینوئنلی پھر افغانستان کے جو ہے حاکم تسلیم کیے جائیں گے ساری دنیا میں. اور اگر انہوں نے قبضہ کر لیا پھر اس کے بعد یہ ساری جنگ جو ہے اگر میدان جنگ پہ نہیں تو پھر یہ ڈپلومیٹکلی پھر بھی لڑتی ان کو لڑنی پڑے گی بہت اپ سیکنڈ. اور اس میں آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ اگر وہ اس کو ایک کریڈیبل اور طریقے سے پاور میں آتے ہیں تو پھر ساری دنیا جو ہے ان کو اکنامک اور ملٹری ایڈ دیں گے اور ان کی جو ریکنسٹرکشن ہے ریہیبلیٹیشن جو ہے افغانستان کی اس میں بہت بڑا وہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کے جو ریفیوجیز ہیں ان کے واپس آنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو وہاں طالبان کے بھی حق میں بہتر ہے کہ ایک وہ ایسے طریقے سے پاور میں آئے جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو اور اس کے بعد تمام دنیا ان کی مدد کرے افغانستان کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے.
یہ گفتگو کر رہے تھے پاکستان سے بریگیڈیئر عمران ملک. اور سمعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ